چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہیں۔ اس زندگی کا سودا اللہ تعالیٰ سے ہم کر لیں، یہ چاہے کتنا بڑا رشتہ ہو، کتنا نفع دکھائی دے رہا ہو، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ خون تمنا رنگ لائے گا، اللہ مل جائے گا، اور جب اس جہان سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایمان کامل کے ساتھ، اللہ کی رضا کامل کے ساتھ، تو بقیہ تمام زندگی جب اٹھائے جائیں گے تو بقیہ تمام زندگی اور لامحدود زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، عیش اٹھائیں گے، مزے اٹھائیں گے۔ لیکن جس آدمی نے یہ خون تمنا نہ کیا وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا۔ اللہ تعالی حسرت سے بچائے اور اسی زندگی کو کام میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے۔ خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے، اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے، سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے۔ خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں پڑ جائے ہے، گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں ہو جائے ہے۔ خالق حسن بتاں یعنی تمام حسینوں کو حسن دینے والا اللہ تعالیٰ، جب اللہ مل جاتا ہے اللہ سے حجاب نہیں رہتا، اللہ کا نور دل میں آ جاتا ہے، اللہ سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر ان مرنے اور سڑنے والی لاشوں سے جی نہیں لگاتا جن کے اندر ناپاکی بھری ہوئی ہے، اوپری چمک سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا نہ کھائیے۔
خالق حسن بتاں سے پردہ جب اٹھ جائے ہے، گرمی حسن بتاں سب سرد کیوں پڑ جائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے، دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے یاد ہر لیلہ پانی سرد پھر ہو جائے ہے یاد ہر لیلہ پانی سرد پھر ہو جائے ہے دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے یاد ہر لیلہ پانی سرد پھر ہو جائے ہے
میرے مرشد رحمہ اللہ کی اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر ہوئے ہیں نیو یارک جیسی رنگین جگہ وہاں پر ان اشعار میں ذرا بھی وہاں کی رنگینی کا تاثر بھی نہیں ہے دور دور تک نہیں بلکہ سب چیز معلوم ہو رہا ہے کہ دل سے سب چیز نکل چکی تمام غیر اللہ نکل چکا ہے
دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے یاد ہر لیلہ پانی سرد پھر ہو جائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے مال اولاد بیوی ماں باپ بچے سب چھوٹ جائیں گے اور جب یہ ملیں گے میدان محشر میں تو ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں نہ ہم انہیں پہچانیں گے بلکہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ کہ ان مال اولاد بیوی بچوں کی خاطر اللہ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ اللہ ہی کام آنے والا ہے کتنی بھی محبت کرنے والی بیوی ہو قبر میں نہیں اترے گی کتنی محبت کرنے والی اولاد جان فدا کرنے والی اولاد ہو قبر میں نہیں اترے گی وہاں کچھ کام نہیں آئے گی محشر میں کچھ کام نہیں آئے گی کیسے ماں باپ محبت کرنے والے ہوں کیسی اولاد ماں باپ سے محبت کرنے والی سب چھوٹ جائیں گے اور نہ صرف یہ کہ چھوٹ جائیں گے بلکہ پہچانیں گے بھی نہیں اس لیے ان کی خاطر اللہ سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے ان سے محبت کا حکم ہے ان کے حقوق واجب ادا کرنے کا حکم ہے لیکن اللہ سے تعلق توڑ کر ان کی ناجائز محبت ناجائز فرمائشیں پوری کرنا اور اللہ سے دور ہو جانا آخرت سے غافل ہو جانا یہ بڑی حماقت کی بات ہے نقصان کا سودا ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہ جائے ہے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے ظاہری گناہ بھی چھوڑنے ہیں باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں دل میں اگر غیر بسے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے تب اللہ دل میں آتے ہیں پہلے ہم چاہیں کہ پہلے اللہ دل میں آ جائے تو یہ غیر نکل جائیں گے ایسا نہیں ہے اسی لیے فرمایا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں پہلے غیر اللہ کو نکالو پھر اللہ ہوگا لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں چند دن ہونے تمنا سے خدا مل جائے ہے
چند دن کیوں فرمایا چند دن یہ چند دن بھی سمجھانے کے لیے ہے ورنہ حقیقت زندگی کی آخرت کی حیات کے مقابلے میں چند دن بھی نہیں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے یعنی کتنا حقیر سی نمی تری اس کی انگلی میں آئی ہے سمندر سے اس کو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا تو فرمایا اس زندگی کا آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت زندگی کو نہیں ہے پھر اس چھوڑی سی مختصر سی زندگی کی خاطر اتنا بڑا سودا ہم چھوڑ دیتے ہیں اتنا بڑا نقصان کا سودا کر لیتے ہیں کہ دنیا کی خاطر دنیا کی زندگی کی خاطر اللہ سے غفلت اور سرکشی اختیار کرتے ہیں تھوڑے دن اللہ پر یہ فدا کر دیں زندگی کو اپنی اللہ پر فدا کر دیں پھر دیکھو کہ دنیا میں بھی سلطنت کا نشہ ہوگا اور آخرت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ
سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں چند دن ہونے تمنا سے خدا مل جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے
اس خون تمنا کی توفیق اور ہمت کے لیے کسی اللہ والے کے ساتھ رہنا ضروری ہے صحبت اس کی اٹھانا ضروری ہے بغیر اللہ والے کی صحبت اٹھائے یہ ہمت اور توفیق نہیں ملتی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم ایک اللہ والا کہتا ہے اللہ والے کے ساتھ رہو پھر وہ سکھائے گا جینے کا رنگ ڈھنگ سکھائے گا اللہ پہ فدا ہونا سکھلائے گا دل کو توڑنا سکھلائے گا انہیں تمنا کرنا سکھلائے گا پھر یہ دولت حاصل ہوگی جزاء الاعمال جو رسالہ ہے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کا جس میں گناہوں کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کا ہم تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں اور اب دوسرے باب میں ہم داخل ہو گئے ہیں جس میں نیکیوں اور طاعت کے دنیاوی فوائد اور آخرت کے فوائد بیان کیے گئے ہیں اس میں سے چھٹی فصل ہے بارش کا ہونا اور مال و اولاد میں اضافہ اس بیان میں کہ طاعت سے بارش ہوتی ہے نیکیاں کرنے سے نیک کاموں سے بارش ہوتی ہے مال بڑھتا ہے اولاد ہوتی ہے باغ پھلتا پھولتا ہے نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں یعنی استغفار کرو بھیجیں گے بارش تم پر بہتی ہوئی اور زیادہ کریں گے تمہارے اموال اور اولاد اور مقرر کریں گے تمہارے لیے باغ اور مقرر کریں گے تمہارے لیے نہریں مراد یہ ہے کہ سب برکات رزق میں خوب برکت ہوگی اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں اور جو خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں ان پر دل سے ندامت کے ساتھ استغفار کریں تو اس کے انعامات بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ بھی بڑے بخشنے والے ہیں اور بارشیں برسائیں گے جس کی وجہ سے ہریالی ہوتی ہے خوشحالی ہوتی ہے اور اموال یعنی مال میں بھی زیادتی کریں گے اور اولاد میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
مال کی زیادتی کو پہلے اس لیے بیان فرمایا کہ کہیں اولاد کی زیادتی سے میرے بندے ڈر نہ جائیں کہ اولاد اتنی ہوگی تو کھلاؤں گا کہاں سے, اس لیے پہلے اموال ذکر فرمایا کہ اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے, اس میں اضافہ کریں گے اور اولاد بھی دیں گے, اور پھر باغات اور نہروں کا ذکر ہے. تو یہ دنیاوی فائدے بھی ہیں, آخرت میں بھی نہریں اور باغات ملیں گے, لیکن دنیا میں بھی جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہاں بھی وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. ساتویں فضل, برکات کا نزول اور بلاؤں سے حفاظت, یعنی نیکیوں کے فوائد میں سے ہے اس بیان میں کہ ایمان لانے سے خیر اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں, ہر قسم کی بلا کا ٹل جانا. قال اللہ تعالی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, فرمایا اللہ تعالی نے تحقیق اللہ تعالی دفع کر دیتے ہیں, یعنی تمام آفات اور شرور اور مصیبتوں اور برائیوں کو ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اللہ سبحانہ تعالی کا ان کے لیے حامی اور مددگار ہونا. قال اللہ تعالی اللہ ولی الذین آمنوا, ارشاد فرمایا اللہ تعالی مددگار ہیں ایمان والوں کے. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو, مضبوط رکھو. قال اللہ تعالی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس وقت کو یاد کرو جبکہ حکم فرماتے تھے تمہارے پروردگار فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اور نیکیاں کرنے سے عزت اور بلندی بھی ملتی ہے, فرمایا کہ سچی عزت عنایت ہوتی ہے. قال اللہ تعالی وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی کے لیے ہی عزت اور ان کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے, مراتب بلند ہونا. قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, یعنی اللہ تعالی مراتب بلند کریں گے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے, اور دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا. قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, فرمایا اللہ تعالی نے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے بہت جلد پیدا کر دیں گے اللہ تعالی ان کی محبت, یعنی مخلوق میں ان کی محبت. ایک حدیث میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں اول فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے محبت کرو, پھر دنیا میں منادی کی جاتی ہے فیوز له القبول فی الارض, یعنی مقرر کی جاتی ہے اس کے لیے قبولیت دنیا میں, یعنی دنیا والے بھی اس کو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, دنیا میں وہ مقبول ہو جاتا ہے. اس کی قبولیت کا یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حیوانات اور جمادات تک اس شخص کی اطاعت کرنے لگتے ہیں. اللہ, قرآن مجید کا اس کے حق میں شفا ہونا. قال اللہ تعالی قل هو للذین آمنوا ہدى و شفا, ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کہہ دیجئے کہ وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. اسی طرح ایمان سے تمام بھلائیاں اور نعمتیں میسر ہوتی ہیں. نصوص فضائل ایمان میں تتبع کرنے سے اس دعوے کی تصدیق ہو سکتی ہے. وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, اور جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, اور جس نے خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. تشریح میں میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جاوے وہ شرک خفی ہے, اور شرک جلی بت پرستی کرنا ہے. مشائخ سے منقول ہے ما منعک من اللہ فہو وثنک, جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے یعنی اللہ کی اطاعت سے وہی تیرا بت ہے. اللہ تعالیٰ تمام بتوں سے غیر اللہ سے ہمارے دل کو پاکی نصیب فرمائے, دکھلاوے سے, نمائش سے,
ریاکاری سے میری سب کی حفاظت فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ الحاجت کا طریقہ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے, پھر دو رکعت نماز ادا کرے, پھر حق تعالی کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم, لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم اور کریم ہیں. حلیم وہ ذات جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے, اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کرے. پاک اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے, ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ, میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات کا, اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا, اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا, اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجیے, اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجیے, اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجیے اے ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی درجہ ہے, قوی ذریعہ ہے. اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی دنیا یا آخرت کی آئے, جسمانی مصیبت ہو یا روحانی مصیبت, یعنی مصیبت کے تقاضے پریشان کریں, دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر مذکورہ دعا پڑھ کر بار بار ہر روز دل سے دعا کریں, غیب سے اسباب فراغ پیدا ہوں گے, جس کا دل چاہے اپنے رب سے نصرت اور کرم کا انعام حاصل کرے. نشر تی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے پاس کبھی گوشت روٹی کی قسم سے صبح کا یا شام کا کھانا جمع نہیں ہوا, بجز اس کے کہ کھانے سے کھانے والے ہی زیادہ ہوئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آخری زیارت جو مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ اس طرح کہ آپ نے مرض وفات میں دوشنبہ کے دن پردہ اٹھا کر دیکھا, اس وقت میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا جیسے قرآن مجید کا ورق پاک صاف ہوتا ہے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا, اپنا منہ تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو آپ کی کلائیوں پر رکھا اور یہ الفاظ کہے: ہائے نبی, ہائے صفی, ہائے خلیل. اور سفیان بن عیینہ جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے روز وفات فرمائی, سو اس دن اور سہشنبہ کی شب اور سہشنبہ کے دن آپ کے دفن میں بوجہ غلبہ غم و حیرت درواز امور و انتظام اجتماع مسلمین توقف ہوا, یعنی کچھ دیر ہوئی, پھر شب کو آپ دفن کیے گئے کہ آخر میں شب میں پھاوڑوں کی آوازیں کھودنے کی حالت میں سنی جاتی تھیں. اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ دوشنبہ کو وفات ہوئی اور شب سہشنبہ میں دفن کیے گئے. ابو عیسیٰ ترمذی نے اس روایت کو غریب یعنی متفرد کہا ہے, میں کہتا ہوں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ شب چارشنبہ میں دفن ہوئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. اب جو آگے ایام آ رہے ہیں عاشورہ کے, ان دنوں میں باطل فرقوں نے جو یہ ظلم کیا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے سگنل وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نشریات دو تین روز کے لیے نہ سنی جا سکیں, تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ یہ دو تین روز کے بعد پھر سگنل آ جائیں گے, پھر سلسلہ شروع ہوگا. ہماری تو اپنی مجلس انشاءاللہ تعالی یہاں اپنے معمول کے مطابق جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.